أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تلاوت کردہ سورة الفاتحہ کے معنی یہ ہیں، اللہ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑی رحمت والا نہایت رحم والا ہے، ہر کسی کے لیے کی گئی ساری تعریف صرف اللہ کے لیے وقف ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، بڑی رحمت والا اور بڑا رحیم ہے، سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اسلام و ایمان لا لینے کے بعد ہم کو دنیا میں احسان یعنی اپنے دیدار کا سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنے فضل سے انعام کیا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کا جو تیرے دیدار کے راستے سے گمراہ ناواقف بے پرواہ رہے۔ تبیین القرآن علی منہاج الاسلام والایمان والاحسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے اپنے کلام پاک قرآن کو خاتم النبیین، ختم المرسلین، امی عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، اسی نے اس کی تلاوت کا حکم بھی یوں دیا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب الی آخرہ، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب یعنی قرآن تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کو پڑھا کرو۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ قرآن پڑھتے رہنے کا اس طرح کا حکم اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر تعلیم دی کہ تلاوت کلام شروع کرنے سے قبل شیطان مردود سے اللہ کی پناہ بھی لے لو. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا,
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. سورۃ النحل آیت نمبر 98. بس اسی حکم خداوندی کی بنا پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قبل کہہ لیا جاتا ہے, اور ہر تلاوت کرنے والا تعوذ کے بعد ہی قرآن کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر شروع کر دیتا ہے. اس کا اس طرح پڑھنا ہر عاقل و بالغ پر واجب ہے. اعوذ میں میں پناہ چاہتا ہوں, نصرا اعوذ, جس کے معنی دوسرے سے التجا کرنے, اس سے متعلق ہونے اور پناہ مانگنے کے ہیں. اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں, نصرا اعوذ, جس کے معنی دوسرے سے التجا کرنے, اس سے متعلق ہونے اور پناہ مانگنے کے ہیں. مضارے کا صیغہ واحد متکلم ہے. قرآن پاک میں ہے خذ العفو الی آخرہ, یعنی درگزر کرنے کی عادت رکھو. ایک جگہ آیا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن الی آخرہ. اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ جائے تو اللہ سننے والے اور جاننے والے سے پناہ طلب کرو. جمہور علماء کا کہنا ہے کہ تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے تاکہ وسوسے دور ہو جائیں. اعوذ میں عجیب و غریب فوائد ہیں. واہی تباہی باتوں سے منہ میں جو ناپاکی پیدا ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے, اور منہ کلام اللہ کی تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب سب سے پہلے وحی لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے تو پہلے اعوذ پڑھنے کا حکم دیا. تفسیر ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پہلے پہل حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تو فرمایا اعوذ پڑھیے. اعوذ پڑھنا اللہ تعالی کی طرف التجا کرنا ہے, اور ہر برائی والے کی برائی سے اللہ کے دامن میں پناہ طلب کرنا ہے. استعاذہ کے متعلق اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں, یہاں سب کو بیان کرنے سے طول ہوگا. ان کے بیان کے لیے اس موضوع سے مخصوص اور بہت سی کتابیں ہیں, وہاں ان کو دیکھ لیں. واضح ہو کہ قرآن مجید میں اعوذ 7 جگہ, فاستعذ 4 جگہ, معاذ 2 جگہ, یعوذون 1 جگہ اور اعیذها 1 جگہ آیا ہے. سورة الفاتحة مکیۃ، سورة الفاتحة کا نزول مکے میں ہوا، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ مدینے میں یہ سورۃ نازل ہوئی۔ یہ جو کہا گیا کہ یہ سورۃ مکیہ ہے تو اس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ عرش کے نچلے خزانے سے مکے میں نازل ہوئی، اور شعبی عمر ابن شرجیل اور ابن عباس کا بھی یہی قول ہے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ مدنی ہے تو وہ مجاہد کی روایت سے شعبی ہی نے اس کو بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سورۃ الکتاب مدینے میں نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکی اور مدنی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی۔ اس قول کو اکثر مفسرین نے لیا ہے، مگر ہمارے نزدیک زیادہ تر صحیح بات یہی ہے کہ وہ مکیہ ہی ہے۔ ماخوذ از لوامع البیان، جزء اول، صفحہ 2، تفسیر عربی، علامہ شمسی الاحد رحمہ۔ الغرض فروعی نوعیت کے اس قسم کے اور بھی اختلافات ہیں جو راویوں کی سماعت کے اختلاف کے باعث قرآن پاک کی تلاوت، متعلقہ واقعات اور شان نزول کے سلسلے میں ملتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت ایسی نہیں کہ قرآن کے کلام الہی ہونے کے تعلق سے کسی قسم کی کوئی ذرا سی گنجائش بھی نکل سکے۔ یہ بات صرف اتنی سی ہے کہ ترتیب قرآن کے بعد ائمہ حدیث و سیرت نے اس کو متعلقہ جگہ بیان ضرور کر دیا ہے، اور انہیں مخفی نہیں رکھا۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تصنیف الف خان جلد اول صفحہ نمبر 23 پر قرآن میں اس نوعیت کے بہت سارے اختلافات کو اپنے صفحات پر درج کر دیا ہے، اور اسی کے ضمن اپنی تحقیق کو بیان کر دیا ہے، لیکن یہ بے بذات نحیف و حقیر فقیر اللہ سید محمد روشن میاں مہدوی غفر له اہل حسرا عرض کرتا ہے کہ اس کی یہ تفسیر چونکہ بہت مختصر سی ہے اور اس کے صفحات اس بات کے لیے بالکل ناکافی ہیں کہ ان اختلافات کو اور ان کی تفصیلات کو یہاں درج اور بیان کیا جائے۔ دلچسپی رکھنے والے اصحاب اس موضوع کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کر لیں، البتہ مختصر سا ذکر ہم یہاں کر دیتے ہیں۔ واضح ہو کہ اور باتوں کے اختلاف کی طرح قرآن کی آیتوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہے۔ اس موضوع پر قاریوں کی ایک جماعت نے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ جابری کا قول ہے کہ آیت کی جامع اور معنی تعریف ایسا قرآن ہے جو چند جملوں سے مرکب ہے۔ الف خان صفحہ 165۔ پھر علماء نے قرآن کی صورتیں تین قسموں پر منقسم کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کی آیتوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں پایا جاتا، نہ اجمالی اور نہ تفصیلی۔ دوسری قسم میں وہ صورتیں شامل ہیں جن کی آیتوں کے شمار میں از روئے تفصیل اختلاف ہے، از روئے اجمال نہیں۔ اور تیسری قسم ان صورتوں کی ہے جن کی آیتوں میں اجمالاً اور تفصیلاً دونوں طرح کا اختلاف ہے۔ قسم اول میں 40 صورتیں بیان کی گئی ہیں، دوسری قسم کی چار صورتیں بیان کی گئی ہیں اور تیسری قسم میں 70 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ جگہ کی کمی کے پیش نظر ہم یہاں تیسری قسم کی چند صورتوں کا تمثیلاً ذکر کافی سمجھتے ہیں۔ خواہش مند اصحاب اس موضوع سے متعلقہ کتب یا پھر کم از کم الاتقان جلد اول کے صفحات نمبر 165-173 کا مطالعہ کر لیں۔ پہلی صورت جن کی آیتوں کی تعداد میں اختلاف ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ جمہور نے اس کی آیتیں 7 شمار کی ہیں مگر کوفی اور مکی انعمت علیہم کو آیت شمار نہیں کرتے اور اس کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت گنتے ہیں اور باقی علماء اس کے برعکس شمار کرتے ہیں۔ نمبر 2 البقرہ، اس کی 285 اور بعض علماء کے نزدیک 286 اور بقول بعض 287 آیتیں ہیں۔ نمبر 3 آل عمران، اس کی 200 آیتیں ہیں مگر ایک قول کی بنا پر ایک آیت کم بھی بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح اس تیسری قسم کی بقیہ 67 صورتوں میں بھی اختلاف کا موجود ہونا درج کیا گیا ہے۔ صورتوں کی آیتوں کی گنتی میں جس طرح کا اختلاف اوپر مذکور ہوا، اسی طرح کا اختلاف قرآن کے کلمات کی گنتی کے تحت بھی بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء نے قرآن کے کلمات کا شمار 77,933 بتایا ہے اور بعض علماء نے 77,437 اور کچھ علماء نے 77,277 کلمات بیان کیے ہیں۔ کلمات کی گنتی کا اختلاف ابن عباس کے علاوہ دوسروں کے اقوال سے بھی ثابت کیا گیا ہے۔ الغرض تلاوت، شمار اور شان نزول کے تحت بیان کیے گئے اختلافات کا تعلق سنی گئی اور بیان کی گئی روایات سے ہے۔ یہ بالکل فروعی قسم کے ہیں اور فروعی باتوں کے سوا قرآن مجید مکمل طور پر جمہور کے پاس متفقہ و مسلمہ ہے۔ ان اختلافات کا تعلق نفس کلام پاک اور منزلات پر ہرگز اثر انداز نہیں ہوتا۔ نہ صرف ہمارا بلکہ ہر مسلمان اور مومن کا ایقان کامل یہی ہے کہ خدائے واحد ولا شریک کی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کردہ یہ کتاب قرآن مستحکم اور ہر نقص سے پاک و بے عیب، کسی بھی اختلاف سے مبرہ ہے، کیونکہ یہ خالق حقیقی اور معبود برحق کا پاک کلام ہے۔ احادیث شریفہ میں اس سورۃ الفاتحہ کے کئی نام آئے ہیں، ام القرآن، الحمد، کنز، سبع مثانی، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، سورۃ الشفا، سورۃ الصلاح وغیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی کتابت اسی سے شروع ہوئی اور نماز کی قراءت بھی، اس لیے یہ ام الکتاب ہے۔ اس کی 7 آیتیں ہیں اس لیے سبع مثانی نام ہوا۔ کلمات 25 اور حروف 113 ہیں.
خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی مروی ہے. اس لیے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. فاتحۃ الکتاب نام کے لحاظ سے گویا یہ قرآن مجید کی تمہید اور خطب استقبالیہ ہے، اور اس کی اسی عظمت کے لحاظ سے صفحے اول پر اس کو جگہ ملی ہے، اور یہ ایک اہم ترین دعا بھی ہے.
اس کو سورہ شفا اس لیے کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم، یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے. ایک صحابی کا گزر مرغی کی بیماری والے آدمی پر ہوا، انہوں نے یہ سورت پڑھ کر اس کے کان میں پھونک دی تو وہ اچھا ہو گیا. اس واقعے کا ذکر حضور قاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ام القرآن وہی شفاء من کل داء، یعنی یہ سورت ام قرآن ہے اور ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے. سورۃ الصلاح نام دیے جانے کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ صلاح یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ جو چاہے دلانے والا ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا ہے. اور جب میرا بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے ہر وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑی رحمت والا نہایت رحم والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی یہ ایک آیت ہے اور سورۃ النمل کا ایک جز ہے. سورہ برات کے سوا ہر سورت کی ابتدا میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب یہ آیت لکھی گئی ہے، لیکن بعض صاحبان تفسیر نے سبع مثانی کے تحت لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک آیت شمار فرمایا اور الحمدللہ رب العالمین الى آخرہ کو
چھ آیتیں. اس طرح اس سورت میں آیتیں سبع یعنی سات ہوئیں، مگر اکثر مفسرین نے اس بارے میں پہلی روایت ہی کو اختیار کیا اور سبع مثانی میں شمار نہیں کیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بسم میں با حرف جار ہے، جیسا کہ من و عن حرف جار ہیں. اس کے فعل کو محذوف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کلام خود بخود اس پر دلالت کرتا ہے. اس کی تقدیر بھی بسم اللہ ابدعو بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص تلاوت کرتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، یعنی کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تسمیہ کی فضیلت ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امرئ ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، یعنی ہر امر قابل توجہ جس کو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ابتر یعنی منقطع ہے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اس میں با مصاحبت کے لیے ہے، اور معنی بسم اللہ کے یہ ہیں: متبرکم بسم اللہ تعالی اقرؤ، یعنی میں تبرک حاصل کرتے ہوئے اللہ کے نام کے ہمراہ پڑھتا ہوں. تفسیر سعادت البیان، معلفہ خان علامہ مولانا محمد سعادت اللہ خان، ہوش مند و ضعی علیہ الرحمہ، کامل و متکلم، جلد اول، حصہ چہرم، صفحہ نمبر 113. تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالی کے بڑے نام میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں. ابن مردویہ میں بھی اس طرح روایت آئی ہے، اور یہ روایت بھی ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے معلم کے پاس بٹھایا تو اس نے کہا لکھیے بسم اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ استاد نے جواب دیا میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا بے سے مراد اللہ کا بہا یعنی بلندی ہے، اور سین سے مراد اس کی ثنا یعنی نور اور روشنی ہے، اور میم سے مراد اس کی مملکت یعنی بادشاہی ہے. اور اللہ کہتے ہیں معبودوں کے معبود کو، اور رحمان کہتے ہیں دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے کو، اور رحیم کہتے ہیں آخرت میں رحم و کرم کرنے والے کو. ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری. وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکین ہو گئیں، سمندر پھیر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. اس کے بھی 19 حروف ہیں, ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا. مسند احمد اور سنن میں ابو ہریرہ سعید بن زید اور ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص وضو میں اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو نہیں ہوتا. یہ حدیث حسن ہے. بعض علماء تو وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب بتلاتے ہیں. جانوروں کے ذبح کے وقت بھی اس کا پڑھنا مستحب ہے. بعضوں نے ذکر کے وقت اور بعضوں نے مطلقاً اسے واجب کہا ہے. امام رازی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں اس آیت کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد کی ہیں. ایک میں ہے کہ جب تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بسم اللہ پڑھ لے اور اسی سے خدا تعالی کوئی اولاد بخشے تو اس کے اور اس کی اولاد کی سانس کی گنتی کے برابر تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. ہر کام اور ہر بات کے شروع میں بسم اللہ کہہ لینا مستحب ہے. خطبے کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت ہی نہیں ہوتی. لفظ اللہ, اللہ تعالی کا اسم جامع ہے. خداوند تعالی کی صفات کے تمام کمالات اس اسم میں جمع اور موجود ہیں. اس امر میں اختلاف ہے کہ لفظ اللہ عربی ہے کہ نہیں. ابو زید بلقی کا کہنا ہے کہ لفظ اللہ عربی نہیں ہے بلکہ عجمی ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ سریانی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ اصل میں لاہو ہے جس کو عربی میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ابو زید بلقی ذکر کرتے ہیں کہ اس لفظ کا استعمال یہود و نصارہ کی زبانوں پر بالعموم رہتا تھا. عربوں نے انہی سے اس لفظ کو لیا ہے اور اللہ کا لفظ بنا لیا. اور بعضوں نے کہا ہے کہ الہا تھا, عربوں نے آخر کے الف کو کم کر دیا اور اس کو الہ بنا دیا, کیونکہ عربوں کا طریقہ کم کرنے کو پسند کرنے کا تھا. امام رازی نے کتاب الاسماء میں ذکر کیا ہے کہ ولہ کے معنی غیر معمولی محبت کے ہیں. اس معنی کے لحاظ سے والہ بمانے محبت کرنے والے کے اور معلوح ایسی ہستی کے ہوں گے جس سے محبت کی جائے. ایسی صورت میں اللہ تعالی پر الہ کا اطلاق بلحاظ مجاز ہوگا اور یہ اطلاق ایسا ہوگا جیسا کہ مکتوب یعنی لکھے ہوئے مجموعہ کو کتاب اور محسوب یعنی گنتی کی ہوئی چیزوں کے لیے حساب کہتے ہیں. بعض صوفیاء کرام نے بھی اس معنی کو پسند کیا ہے اور اسی کی طرف آیت شریفہ یحبہم ویحبونہ الی آخرہ بھی اشارہ کرتی ہے. صوفیاء کرام اس حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف, یعنی میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا بس میں نے یہ چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا تاکہ میری معرفت اور پہچان حاصل کی جائے کہ تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ اسی امر محبت کو ثابت کرتی ہے اور اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ محبت اور عشق اللہ تعالی کی صفات ذاتی ہے اور ازلی ہے، اس لیے اس کا مبارک نام الہ سے مشتق ہونا امر احسن قرار پایا، کیونکہ قرآن مجید کی شروعات محبت پر مبنی اسی اسم الہی سے ہے، اور یہ اسم پاک قرآن مجید میں الہ کی صورت میں 80 جگہ، اللہ کی صورت میں 980 جگہ، الہن کی صورت میں 16 جگہ، الہ کا الہکن الہنا الہن کی صورت میں 18 جگہ، اس طرح صرف 984 جگہ ہی نہیں بلکہ مجموعی طور پر سینکڑوں مقامات پر نازل ہوا ہے، اور جا بجا محبت اور عشق الہی کا تذکرہ شامل و داخل ہے، اسی لیے حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام شریعت امامنا حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کو عشق نامہ الہی جو فرمایا، اس کا ایک سبب بھی یہی ہو سکتا ہے۔ عشق الہی کی کیفیت، اس کی طلب اور جستجو کی توضیح اور تشریح آپ علیہ السلام نے یوں فرمائی، حضرت میرا مہدی موعود علیہ السلام فرمودند، شہباز عشق از لامکاں پرواز کرد، آسمان رسیدہ جائے خود ندید، درگزشت و بر کوہستان رسید جائے خود ندید، درگزشت بر خاک رسید جائے خود یافت و نشست و گفت، کہ من محبتم و میاں محبت و محنت فرق نیست مگر یک نقطہ، چون نقطہ زیر زبر شود ہما محبت محنت شود۔ یعنی حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا، عشق الہی کا شہباز لامکاں سے پرواز کیا، آسمان پر پہنچا، اپنی جگہ نہ دیکھی چلا اور پہاڑوں پر پہنچا، اپنی جگہ نہ دیکھی وہاں سے بھی چلا اور خاک پر پہنچا، اپنا ٹھکانہ پایا، بیٹھا اور کہا میں محبت ہوں، اور محبت اور محنت کے درمیان فرق نہیں ہے مگر صرف ایک نقطے کا، جب نیچے کا نقطہ اوپر ہو جائے وہی محبت محنت ہو جاتی ہے، ماخوذ حاشیہ انصاف نامہ۔ اس فرمان ذیشان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی روحانی ترقی جسمانی پستی سے نکلنے میں ہے، اور یہ معرفت الہی اور عشق الہی کی راہ رنج و محن آلام و مصائب سے خالی نہیں، اسی واسطے اس کے حامل خاص الخاص اور خاص خاص انسان ہی ہوئے ہیں، اور وہ خلفاء اللہ انبیاء کرام اولیاء عظام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صادقین و کاملین امت ہیں جن کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ نیز حضرت مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے، بار امانت عشق ذات بوت ہر یکے بقدر حوصلہ خیش حمل کردند و بشرط لکھا اللہ مشرف شدند، کما حقہ عید و تن برداشتند، یکے خاتم النبی دوم خاتم الولی، شواہد الولایت و انصاف نامہ۔ ترجمہ، بار امانت ذات حق تعالی کا عشق تھا، اس کو اٹھانے والوں میں سے ہر ایک نے اپنے حوصلے کے مطابق اٹھایا تھا، اور دیدار حق تعالیٰ کے شرف سے مشرف سے اور اس کو اٹھانے کا جیسا کچھ حق تھا یہی دو تن اٹھائے ہیں، ایک خاتم النبی دوسرا خاتم الولی۔ عشق الہی کا نتیجہ آخر دیدار الہی یا پھر کم از کم دیدار کی طلب ہے۔ اس کے بیان کے بعد اس امر پر بھی ہمیں آپ کے ارشادات سے روشنی ملتی ہے کہ ایمان دراصل کیا ہے اور ایمان کا اقتضا کیا ہے اور اس کے لیے مومن کو کن باتوں کو اختیار کرنا اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا پڑتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ ہی سے متعلق ہیں جو محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ نیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان ذات خدا است، عقیدہ شریفہ، یعنی ایمان ذات خدا دیدار ذات حق تعالی ہے اور خدا کی ذات میں فنائیت حاصل کرنا ہے۔ نیز فرمایا خدائے را دردار دنیا دیدنی ات باید دید، عقیدہ شریفہ، خدا تعالیٰ کو اسی دار دنیا میں دیکھنا ہے، دیکھنا ہی چاہیے۔ نیز فرمایا وجود حیات دنیا کفرست، یعنی زیستن بجان کے این راہ ہستی و خودی می گویند، انصاف نامہ۔ ترجمہ وجود حیات دنیا کفر ہے، یعنی جان سے جینا کہ جس کو ہستی و خودی کہتے ہیں کفر ہے۔ نیز فرمایا ورائے ترک حیات دنیا ایمان نیست، نقلیات میاں سید عالم، یعنی بغیر ترک دنیا کے ایمان نہیں۔ تارک دنیا کے لیے دار دنیا میں دیدار خدا ممکن ہونے پر مبین کلام اللہ امام آخر الزمان حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا یہ بیان واضح ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام نے الف لام را کی مراد کے تحت یوں ارشاد فرمایا کہ مراد الف لام را ان اللہ ارا و ارا است، مجمع الآیات معلقہ حضرت شاہ خاتم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ۔ ترجمہ الف لام را سے مراد میں ہی اللہ ہوں جو دیکھتا ہوں اور دیکھا جاتا ہوں۔ ارا یعنی دیکھا جاتا ہوں، اس بیان مہدی علیہ السلام سے اور خدائے را در دار دنیا دیدنی از باید دید کے ارشاد سے آیت شریفہ
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
إلى آخره۔ سورة يوسف آيات نمبر 108 کی تشریح اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم احسان کی توضیح اور اس کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ دونوں مبارک ہستیاں یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابع تام حضور مہدی علیہ السلام داعی الی البصیرہ اور دیدار الہی کی طرف مخلوق کی کما حقہ رہنمائی فرمانے والے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے رہے ہیں، اور آپ دونوں کے اتباع میں ایسے لوگ جو آیت شریفہ
السائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
سورة التوبة آیت نمبر 112 ترجمہ ہے، سچے اور اعلی درجے کے ایمان والوں کے اوصاف یہ ہیں کہ توبہ کرنے والے، قلوب سے دل کے ساتھ عبادت کرنے والے، ہمیشہ اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرنے والے، اپنے نفس پر قابو پا کر روزہ رکھنے والے، ہمیشہ اور بکثرت رکوع و سجود کرنے والے، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی حد بندیوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اے پیغمبر، ایسے اعلی درجے کے مومنوں کو خوشخبری اور بشارت سنا دو کے بموجب جو صالحین امت مذکورہ صفات رکھنے والے ہوتے رہے ہیں، وہ بھی طبعاً داعی ہوتے چلے آ رہے ہیں. چنانچہ روایت ہے کہ حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت مذکورہ کے تحت فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر وہی شخص کر سکتا ہے جس میں یہ چھ صفتیں موجود ہوں. انصاف نامہ صفحہ 284. نیز مرعوم ہے کہ جن میں یہ صفات ہوں تو وہ اشخاص مرشد ہیں، ان کی پیروی کرنی چاہیے. انصاف نامہ صفحہ 286. روایات قومی سے یہ امر مسلم ہے کہ مرشدی کے افعال 14 ہیں. نمبر 1 علاقہ لینا، نمبر 2 تلقین کرنا، نمبر 3 مردے کو مشتقاق دینا، نمبر 4 نماز جنازہ پڑھانا، نمبر 5 پسخوردہ دینا، نمبر 6 سلام پھیرنا، نمبر 7 بیان قرآن کرنا، نمبر 8 حد مارنا، نمبر 9 دوگان شب قدر کی امامت کرنا، نمبر 10 سویت دینا، نمبر 11 ذکر اللہ کی نوبت مقرر کرنا، نمبر 12 اجماع کرنا، نمبر 13 بحر عام کرنا، اور نمبر 14 نماز تہجد کی اجازت دینا. ماخوذ مخزن الولایت. حضرت امام مہدی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ مذکورہ صفات نہیں رکھتا ہے تو وہ داعی نہ ہوگا. انصاف نامہ صفحہ 286. قوم کو قرآنی احکام سے واقف کرانا امر ضروری ہے. نیز اس بیان قرآن سے بھی جو امامنا مہدی علیہ السلام سے سن کر طبقات ثلاثہ کے دور میں اور ان کے بعد بھی بزرگان دین کے ذریعے ہوتا رہا ہے، واقف کرانا واجب ہے تاکہ لوگوں میں اللہ کا عشق، اس کی محبت اور طلب دیدار الہی موجزن ہو. ایسا بیان اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کو اس بات کی پابندی کرنی چاہیے کہ وہ حکایت کے طور پر یہ کہہ دے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے وہ ایسا اور ایسا ہے. قرآن کا بیان تقریراً ہو کہ تحریراً اگر کسی نے حکایت کے طور پر نہ کیا تو بددیانتی ہوگی، اور اسی روایت کے بموجب یہ بے بذات نحیف حقیر فقیر بھی یہاں توضیح، تشریح اور تفسیر کے طور پر
قرآنی آیات، احادیث صحیحہ، نقلیات، حکایات، روایات قومی سے مستفاد اپنی ایسی ہی معلومات کو للہ فی اللہ بزرگان دین متین کی ارواح پاک کی استعانت، خاتمین علیہ السلام کے طفیل سیدین رضی اللہ تعالی عنہما کے صدقے اور کبریائی کے حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے درج کر رہا ہے. واللہ اعلم بالثواب وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب.
امامنا حضرت مہدی علیہ السلام کا ایک دوسرا ارشاد مبارک یوں مروی ہے کہ مہدی و مہدویاں تا قام قیامت باشند. حاشیہ انصاف نامہ، ترجمہ: مہدی اور مہدویاں قیامت قائم ہونے تک رہیں گے. مہدوی دراصل مسلم ہیں جو دیدار الہی کا طالب ہونے کے سبب محض تعارفن مہدوی کہلایا گیا. مذہب اس کا عین اسلام ہے. یہ کتاب اللہ کو خدا کی نازل کردہ اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق مانتا، شریعت محمدی پر پوری طرح گامزن رہتا ہے، اور جو ذات مہدی موعود علیہ السلام کو تحت حکم خدا و رسول حق مانتا اور آپ کی تعلیمات پر حتی المقدور زیادہ سے زیادہ عمل کرتا ہے. اسلام کے سوا اس کا کوئی نیا مذہب یا دین نہیں ہے. الغرض حضرت مہدی علیہ السلام کے ارشادات سے یہی امر ثابت ہے کہ فیض مہدی قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور وہ اشخاص جو مذکورہ چھ صفات سے متصف رہا کریں گے ان کے ذریعے فیض مہدی علیہ السلام عام تام ہوتا رہے گا. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، للہیت پر مبنی خدمت اور رشد و ہدایت یعنی مرشدی کے فرائض دینی کی تکمیل و تعمیل کے ساتھ جن کا بیان اوپر ہوا، ایسے محترم پاکان خدا اصحاب طالبان مولا عاشقان دین متین کو فیض بخشتے رہیں گے، اور اقامت دین کی خدمت بلا امتیاز حسب و نسب، رنگ و نسل، علاقہ و ملک، محض حب خدا سے تقوی کے اعلی مدارج پر فائز ہونے کے سبب انجام دیتے رہیں گے. اس طرح نہ صرف وہ خود حب خدا، عشق الہ اور قرب خالق میں کوشاں اور ان میں مستغرق رہیں گے، بلکہ اوروں کو بھی ایسی ہی دعوت اللہ دینے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے. اور آیت شریفہ
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ.
سورہ آل عمران آیت نمبر 104 کے خدائی حکم کی تعمیل و تکمیل میں مصروف رہ کر بندگان خدا کو ان کے اپنے اصل مقصود یعنی تقرب الی اللہ کی منزل کی طرف لے جائیں گے، اور مخلوق کو خالق سے قریب تر کرتے ہوئے دیدار الہی سے مشرف کرائیں گے. الرحمن الرحیم، یہ دونوں نام رحمت سے مشتق ہیں. دونوں میں مبالغہ ہے، رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے. ابو علی فارسی کہتے ہیں کہ رحمان عام اسم ہے جو ہر قسم کی رحمت کو لیا ہوا ہے اور صرف خداوند تعالی کے ساتھ مخصوص ہے. چنانچہ فرمایا الرحمن علی العرش استوى، نے استوا کے ساتھ رحمان کا لفظ ذکر کیا تاکہ تمام مخلوق کو یہ لفظ اپنے عام رحم و کرم کے معنی سے شامل ہو سکے. اور رحیم باعتبار مومنوں کے ہے. فرماتا ہے
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا,
یعنی مومنوں کے ساتھ خصوصاً رحیم ہے. ابن مبارک فرماتے ہیں کہ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جب اس سے جو مانگا جائے عطا فرمائے, اور رحیم وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ غضبناک ہو. ترمذی کی حدیث میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے. اسم رحمان کے تعلق سے بعضوں نے کہا ہے کہ یہ اسم بھی عربی نہیں ہے, اور بیان کیا ہے کہ عبرانی ہے جس کو بعد میں عربی بنایا گیا ہے. بہر صورت ان کے معنی بڑا مہربان بڑا رحم فرمانے والا ہے, اور یہ اللہ کے مبارک ناموں میں شامل ہے, اور اس کی یہ صفت رحمانیت عام اور سبھوں کے لیے ہے, اور رحیمی کی صفت مومنین کے حق میں خصوصیت پر دلالت کرتی ہے.
الحمد للہ رب العالمین,
یعنی ہر کسی کے لیے کی گئی ساری تعریف صرف اللہ کے لیے وقف ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. الحمدللہ, چونکہ خالق کائنات صرف اللہ تعالی ہے, اس لیے کائنات کی تمام موجودات میں جس قدر حسن و جمال رونق و کمال ہے اس کے لیے مستحق تعریف صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. کسی صنعتکار کی ایجاد پر اس کی تعریف, کسی سائنسداں کے حیرت ناک کارنامے پر اس کی تعریف, دراصل اس خدائے خدوس کی تعریف ہے جس نے اس صنعتکار اور اس سائنسدان کو اپنی قدرت کاملہ سے کام لے کر عقل عطا فرمائی اور ان کو اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کا ذریعہ بنایا. الحمد کے معنی ستائش ہے. حمد سے تعریف و ثنا مراد ہے جو تعظیم کے ارادے کے ساتھ کسی خوبی پر مخلوق کی اپنی اپنی زبان سے ادا کی جاتی ہے. خواہ یہ تعریف و ثنا کسی نعمت و احسان کے سبب ادا ہوئی ہو یا بغیر نعمت و احسان کے حاصل ہونے کے ہی ادا ہوئی ہو. ساتو خاری الحمد کو دال کے تیز سے پڑھتے ہیں, اور الحمد للہ کو مبتدا خبر مانتے ہیں. کہ یہ تعریف و ثنا کسی نعمت و احسان کے سبب ادا ہوئی ہو یا بغیر نعمت و احسان کے حاصل ہونے کے ہی ادا ہوئی ہو. ساتو قاری الحمد کو دال کے پیش کے ساتھ پڑھتے اور الحمدللہ کو مبتدا خبر مانتے ہیں. ابن جریر الحمدللہ کے معنی اس طرح کرتے ہیں کہ صرف اللہ تعالی کا شکر ہے, اس کے سوا کوئی اس کے لائق نہیں, خواہ وہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو. اس وجہ سے کہ تمام نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے اور سوا اس مالک کے اور کوئی ان کی تعداد کو نہیں جانتا, اسی کی طرف سے ہیں. اسی نے اپنی اطاعت کرنے کے تمام اسباب ہمیں عطا فرمائے, اسی نے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے جسمانی تمام نعمتیں ہمیں انعام دیں, پھر دنیاوی بے شمار نعمتیں اور زندگی کی تمام ضروریات ہمارے کسی حق کے بغیر ہمیں اس نے ہبا کی، اس کی ہمیشگی والی نعمتیں اس کے تیار کردہ پاکیزہ مقام جنت میں ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اس نے ہمیں سکھلا دیا۔ پس ہم تو کہتے ہیں کہ اول آخر اسی مالک کی پاک ذات ہر طرح کی تعریف حمد و شکر کے لائق ہے۔ ابن کثیر، الحمدللہ یہ ثنا کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ثنا خود آپ کی ہے، اور اسی ضمن میں گویا یہ فرما دیا ہے کہ تم کہو الحمدللہ۔ روایت ہے کہ اسود بن سریع ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے ذات باری تعالیٰ کی حد میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤ۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ مسند احمد و نسائی، ترمیزی، نسائی اور ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ مرفوع حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ الحمد میں الف لام استغراق کا ہے، یعنی ہم کی تمام قسمیں اور جنسیں سب کی سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا الحمدللہ سے کی ہے، ابتدائے کتاب اللہ ہی مقام حمد و ثنا ہے، اور الحمدللہ جو فرمایا گیا وہ مقام کی اہمیت کے لحاظ سے بالکل حق ہے، اور اللہ جل شانہ کے سوا کوئی اور ہستی حقیقی حمد و تعریف کی سزاوار نہیں۔ رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو، لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کے لیے اپنا اختیار استعمال کرنے والے پر بھی ہوتا ہے، اور ان سب معنی کے اعتبار سے ذات باری تعالیٰ کے لیے یہ پاک نام پھپتا ہے۔ رب کا لفظ سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسرے پر نہیں کہا جا سکتا، ہاں اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے، جیسے رب الدار یعنی گھر کا دیکھ بھال کرنے والا وغیرہ۔ رب کے معنی مالک، مربی، پرورش کرنے والا، حاکم مطلق ہیں۔ جب یہ بلا اضافت کہا جاتا ہے تو اس سے صرف اللہ تعالی کی مقدس ذات ہی مراد ہوتی ہے۔ رب بعض اسماء الہی کا جامع ہے، جیسے قدیر، سمیع، بصیر، رزاق، رحمان، رحیم، غفور وغیرہ کا، کیونکہ وہی مربی تو ہے اور وہی ذات پاک تو ہے جو عالمین کی ساری مخلوقات کو پالنے والی اور پرورش کرنے والی ہے، کاہ ان کا تعلق عالم اعلیٰ سے ہو یا عالم اسفل سے، کاہ نباتات سے ہو یا جمادات سے، یا پھر عقل و تمیز اور معرفت الہی کے مرکز اشرف المخلوقات یعنی نوع انسان سے ہو۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اللہ تعالی کے سوا تمام مخلوق کو عالم کہتے ہیں، لفظ عالم بھی جمع ہے اور اس کا واحد لفظ ہے ہی نہیں۔ آسمان کی مخلوق، خشکی اور تری کی مخلوقات کو عوالم یعنی کئی عالم کہتے ہیں، اسی طرح ایک ایک زمانہ اور ایک ایک وقت کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس سے مراد کل مخلوق ہے، پاہ آسمانوں کی ہو یا زمینوں کی یا ان کے درمیان کی، پاہ ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، انہی سے اس کی مراد جنات اور انسان بھی روایت کی گئی ہے۔ اصطلاح طریقت میں سالکین کے نزدیک چند عالم ہیں، عالم ناسوت وغیرہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے 70,000 عالم پیدا کیے ہیں، آسمانوں والوں کا ایک عالم، زمینوں والوں سب کا ایک عالم، اور باقی کو خدا ہی جانتا ہے، مخلوق کو ان کا علم نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، ساری دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے، اس لیے کہ عالم یعنی مخلوق اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے پر نشان اور اس کی وحدانیت پر علامت ہے۔
الرحمن الرحیم،
بڑی رحمت والا اور بڑا رحیم ہے۔ جو لوگ یہ جاہلانہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صرف قہر اور غضب ہی سے کام لیتا ہے، ان کی تردید میں قوت کے ساتھ اور زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہیں، بلکہ وہ رحمان، بڑی رحمت والا اور رحیم، نہایت رحم والا ہے، اور یہ اللہ کے مبارک نام بھی ہیں۔ اور رحمان الرحیم کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے، اب یہاں اس کا اعادہ کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی۔
مالک یوم الدین،
یعنی سزا اور جزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ بعض قاریوں نے ملک پڑھا ہے اور باقی سب نے ملک، مالک، اور دونوں قراءتیں صحیح اور متواتر ہیں، اور 7 قراءتوں میں سے ہیں۔ ابن مردویہ نے کئی سندوں سے اسے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مالک پڑھتے تھے۔ مالک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے کہ قرآن ہی میں ہے،
قل اعوذ برب الناس ملک الناس،
یعنی کہہ کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب اور لوگوں کے مالک کی۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام برے بھلے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے تو یہ اس کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ، تابعین اور سلف صالحین سے بھی یہ مروی ہے۔ بات سے یہ بھی قول منقول ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ خدا تعالی قیامت کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ مفسرین نے دونوں اقوال کو صحیح قرار دیا ہے۔ یاد رکھو، خدا تعالی نہ تو صرف قہار و جبار ہی ہے، اور نہ ہی صرف رحمت والا اور نہایت رحم والا ہی، بلکہ وہ منصف ہے، اور یوم الدین حساب و کتاب کے روز کا ایسا مالک حقیقی ہے جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا ہے۔ کسی کی جزا اور سزا کا فیصلہ وہ یوں ہی نہیں بلکہ عدل و انصاف سے فرمائے گا۔ اسلام کا عقیدہ ہے کہ ایک دن کائنات کا نظام ٹوٹ جائے گا اور ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی، پھر نئے سرے سے زندگی شروع ہوگی، سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے اور میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے جمال و جلال کے ساتھ حشر کے میدان میں جلوہ افروز ہوگا، لوگوں کے اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے۔ دنیا میں لوگ جو کچھ کیا کرتے تھے وہ سب کا سب ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا،
پھر لوگوں کو ان کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا، رب کی برابر ناانصافی نہ ہوگی اور ظلم کا تصور بھی نہ ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہرگز ایسی نہیں ہے کہ ایک بادشاہ کی طرح یوں ہی کسی سے خوش ہو جاتا ہو یا کسی سے ناراض اور ناخوش ہو جاتا ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ساری کائنات میں خدا رحمان کی صفت عدل و انصاف کار فرما ہے، جو کائنات میں کسی چیز کے فعل و عمل کو ضائع ہونے نہیں دیتی۔ اللہ کی یہی صفت عدل ذرہ برابر کے اعمال و افعال کو محفوظ رکھتی ہے اور ان کو نتائج بخشتی ہے۔ اس نے ہر چیز کی ایک خاصیت اور ہر عمل کا ایک نتیجہ مقرر فرما دیا ہے، اس لیے یہ یقین رکھنا لازم اور ضروری ہے کہ اس عالم کی زندگی کا کوئی مقصد اور نتیجہ ہے، اور یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ انسانی اعمال اپنی قدر و قیمت رکھتے ہیں اور اچھے یا برے نتیجے پیدا کرتے ہیں، بس یہی تو ہے جزا و سزا کا قانون الہی، یعنی وہ نیک کام کرنے والوں کو جنت میں رکھے گا جہاں وہ لوگ نہایت عیش و آرام سے نوازے جائیں گے، اور اپنے اپنے درجے کے لحاظ سے حق تعالی کا قرب پائیں گے۔ اس کے برخلاف بد اعمالوں، مشرکوں، کافروں اور بدکاروں کو دوزخ میں ڈال دینے کا حکم دے گا، جہاں وہ بدکار طرح طرح کا عذاب بھگتیں گے اور خدا ذوالجلال کے غیظ و غضب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اسلام اور قرآن کے لحاظ سے یہی دن یوم القیامہ یعنی قیامت کا دن اور یوم الدین یعنی بدلے اور جزا و سزا کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالی تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں جمع کرے گا، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، چنانچہ فرماتا ہے
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔
سورة الانعام آیت نمبر 12، ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کچھ شک ہی نہیں ہے ضرور جمع کرے گا۔ اس دن جب اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا، کوئی عمل ذرا برابر بھی ہو تو وزن میں شامل کر لیا جائے گا۔ نیک اعمال کا اجر عمدہ ملے گا ہی، لیکن جن نیک اعمال کی وقعت ہوگی وہ وہی ہوں گے جنہیں بندے نے محبت کے ساتھ کیا ہو۔ چنانچہ احادیث صحیحہ کے علاوہ تابع تام خاتم النبیین حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اس طرف خاص طور پر توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمل با محبت خواہت پرسیز، یعنی اللہ تعالی نیک اعمال کو جو محبت کی بنیاد پر کیے گئے ہوں ان کے تعلق سے ضرور پوچھے گا اور وقعت انہی اعمال کی ہوگی۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں اس کی تلاوت کرتے ہوئے بندہ خدا تعالی کے حضور اور شہود میں رہتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے مطیع فرما بردار اور تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہماری بندگی اور عبادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم احسان
یعنی دیدار خدا کے ساتھ ادا ہوتی رہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں امت مسلمہ کی تلقین کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یعنی اللہ تعالی کی عبادت تو اس طرح کر کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اس کو دیکھ نہیں سکتا تو یقیناً خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، مشکات المصابح، جلد اول، صفحہ 15۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت دیدار الہی تعلیم احسان کہلاتی ہے، جیسا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ تعریف بیان فرمائی۔ واضح ہو کہ بندہ جب اخلاق الہی سے مزین ہوتا ہے تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور فضل خداوندی کے باعث اپنی ہر نماز میں خدا کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا سکتا ہے۔ یہ امر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد قرۃ عینی فی الصلاۃ، یعنی مجھے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے سے اور بھی خطائیت حاصل کر لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیدار الہی کیا کرتے اور دوسرے مخصوص اصحاب کو بھی اللہ تعالی کے دیدار سے مشرف کرواتے تھے۔ حدیث شریف مروی ہے، حضور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن جریر ابن عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم عیانا، ترجمہ بالیقین تم بہت جلد اور عن قریب اپنے رب اللہ کو عیان بغیر کسی حجاب اور پردے کے دیکھ لو گے، یعنی اللہ تعالی کا دیدار کر لو گے۔ مشکات المصابح جلد دوم، حدیث نمبر 5411۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تابع تام خلیفۃ اللہ بینۃ اللہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام بھی لوگوں کو دیدار خدا کی طرف بلانے پر اللہ کی طرف سے مامور تھے۔ آیت شریفہ
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني
إلى آخره، سورة يوسف آیت نمبر 108۔ اس کی شاہد عادل ہے۔ لغت میں عبادت کہتے ہیں ذلت اور پستی کو، اور شریعت میں عبادت نام ہے محبت، خشوع، خضوع اور خوف کے مجموعے کا۔ لفظ ایاکا کو جو مفعول ہے پہلے لائے اور پھر اسی کو دہرایا تاکہ اس طریقے سے اس کی اہمیت اور اولیت بیان و ثابت ہو جائے، اور عبادت اور طلب مدد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہو جائے، تو اس جملے کے یہ معنی ہوئے کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کامل اطاعت اور پورے دین کا حاصل صرف یہی دو چیزیں ہیں۔ سارے قرآن کا مغز، جان اور روح لا الہ الا اللہ ہے، اور پوری سورت کا راز اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اقرار و اعلان بجناب خداوند خدوس ہے، اور دوسرے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض ہو رہا ہے کہ یہ ناچیز بندہ اپنی طاقتوں اور اپنی قوتوں کا انکار کرتا ہے، طاقت اگر کوئی ہے تو خداوندہ صرف آپ کی طاقت ہے۔ قوت اگر کسی کی ہے تو خداوندہ صرف آپ ہی کی قوت ہے، اس بندے کو کوئی طاقت نہیں اور نہ قوت، بلکہ یہ بندہ اپنے وجود ہی کا انکار کرتا ہے۔ سب کچھ آپ ہی ہیں، ہست آپ ہیں اور نیست یہ بندہ۔ اس طرح وہ اللہ عز و جل کی طرف اپنے تمام کاموں کو سپرد کر دینے کا اظہار وہ اقرار کر رہا ہے۔ نعبدو جمع کا صیغہ ہے، اس کے لانے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ایک بندہ تمام بندوں کی طرف سے خبر دے رہا ہے، بالخصوص جبکہ وہ جماعت میں کھڑا ہو یا امام بنا ہو۔ پس گویا وہ اپنی اور اپنے سب مومن بھائیوں کی طرف سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ سب خدا کے بندے ہیں اور اس کی عبادت کیا کرتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے بھلائی کی استدعا کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے۔
اهدنا الصراط المستقيم،
اسلام و ایمان لا لینے کے بعد ہم کو دنیا میں احسان یعنی اپنے دیدار کا سیدھا راستہ دکھا۔ اهدنا الصراط المستقيم، جمہور نے صراط پڑھا ہے سواد سے، اور بعضوں نے صراط کہا ہے سین سے، اور زے سے بھی ایک قراءت ہے۔ ابن کثیر جلد اول صفحہ 35۔ حدیث میں ارشاد خداوندی آیا ہے کہ اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ خیال کرو کہ اس میں کس قدر لطافت اور عمدگی ہے کہ پہلے پروردگار کی تعریف و توصیف کی، پھر اپنی اور اپنے بھائیوں کی حاجت طلب کی۔ یہ وہ لطیف پیرایا ہے جو مقصود کو حاصل کرنے، مطلوب اور مراد کو پا لینے کے لیے کامل یقین دلانے والا ہے۔ اس عمدہ طریقے کو پسند فرما کر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کی۔ کبھی کوئی سوال اس طرح کا ہوتا ہے کہ سائل اپنی حالت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو بھلائیاں تو نے میری طرف نازل فرمائی میں ان کا حاجت مند اور ضرورت مند تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی دعا میں کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدایا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے میں ظالموں میں سے رہا ہوں۔ اهدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر ابن کثیر جلد اول صفحہ 35 پر نے لکھا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ مومن کو تو خدا کی طرف سے ہدایت حاصل ہو چکی ہے، پھر نماز اور غیر نماز میں حاجت مانگنے کی کیا باقی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مراد اس سے ہدایت پر ثابت قدمی اور رسوخ اور بینائی یعنی دیدار اور ہمیشگی کی طلب ہے۔ پس مسلم اور مومن بندہ التجا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اسلام اور ایمان لانے کے ساتھ تو نے مجھے تعلیم احسان کا ثمرہ یعنی اپنے دیدار کے راستے کی طرف ہدایت فرما اور اپنے دیدار سے مشرف فرما دے، کیونکہ یہی میرا مقصود حیات ہے۔ بندے نے اولاً تعوذ کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی، بسم اللہ یعنی تسمیہ سے تلاوت شروع کرنے میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کی، پھر اسی کائنات کے خالق و رب کی حمد و تعریف کی، عالمین کے رب ہونے کا اظہار و اقرار کیا، پھر اس کے رحمان و رحیم ہونے کو مانا، یہ بھی مانا
کے حساب و کتاب کے دن یعنی قیامت کا وہی مالک کل ہے. یہ بھی اظہار و اقرار کیا کہ اے رب کریم ہم تیری ہی عبادت و بندگی کرتے ہیں, تو ہی معبود ہے, تیرے سوا کوئی معبود ہی نہیں, کوئی ما سوا اللہ, کسی بھی غیر اللہ کو ہم ذرا برابر بھی تیری بندگی میں تیری عبادت میں شریک شامل و داخل ہونے کا شائبہ بھی روا نہیں رکھتے, اور ہم ہر طرح کی مدد بھی ما سوا اللہ غیر اللہ سے نہیں بلکہ تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو ہماری ہر قسم کی مانگ بس تجھ ہی سے ہے, روٹی روزگار ہو کہ نیک اولاد ہو, لکڑی پانی ہو کہ نمک, تیری محبت, تیرا عشق, تیرے دیدار کی طلب کی توفیق ہو کہ تیرا تقرب اور تیرے نور کا دیدار, ہر بات, ہر کام, ہر عطا و بخشش کی مانگ ہم تجھ ہی سے کرتے ہیں, چونکہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے پیارے خلیفے مہدی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. ہم نے تیرے فضل سے اسلام قبول کیا, یعنی تجھے ایک اور وحدہ لا شریک لہ مانا, حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی, نماز, روزہ, زکات اور حج کی فرضیت کو مانا ہے, اور پھر ہم نے اللہ پر, فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, آخرت کے دن پر اور تقدیر, اس کی بھلائی اور اس کی برائی پر بھی ایمان لا لیا ہے. اسلام اور ایمان لا لینے کے بعد اب ہماری دعا اور معروضہ ہے کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ جو تیرے نور کے دید اور تیرے دیدار کا ہے, اہدنا, تو اسے بس ہم کو دکھا دے. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی البصیرت, ان کے تابع تام تیرے خلیفے اور جو وہ بھی داعی الی البصیرت تھے, ہر دو نے احسان کی تعلیم کے تحت خدا کے دیدار کی طرف بلایا ہے, اور ہم بس اب اس کے طلبگار ہیں. اپنا فضل فرما دے اور ہمیں اپنا جلوہ, اپنا نور دکھا کر زمرہ مہتدین میں شامل کر لے.
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنے فضل سے انعام کیا, ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ ان کا جو تیرے دیدار کے راستے سے گمراہ, ناواقف, بے پرواہ رہے.
صراط الذین انعمت علیہم الی آخرہ, ان لوگوں کی راہ بصارت و بصیرت کی طرف ہماری ہدایت فرما جن پر تو نے اے اللہ عطائے دیدار کا انعام فرمایا, جو عموماً انبیاء کرام خصوصاً خاتم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم ولایت مصطفیٰ حضرت مہدی موعود علیہ السلام, نیز صدیقین, شہداء, اولیاء اور سلف الصالحین کا راستہ ہے, جو تخلق باخلاق اللہ کے مطابق اخلاق الہی سے متفق تھے. مگر ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب محض اس وجہ سے ہوا کہ وہ دیدار الہی سے مایوس رہے اور انہوں نے اس کی طلب نہیں رکھی, اور اسی سبب وہ تیری بے رخی اور عدم التفات کے مستحق بنے اور مغضوب قرار پائے. اسی طرح ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو تیرے دیدار کے راستے سے گمراہ اور اس کی طلب سے غیر مانوس, ناواقف, اور لاپرواہ رہے. اس سورت کی اول کی آیتوں میں اللہ تعالی کی تعریف اور آخر کی آیتوں میں بندوں کی طرف سے بارگاہ الہی میں دعا ہے. آمین اس میں فعل ہے جس کے معنی قبول کرنے کے ہیں اور زبر سے پڑھا جاتا ہے. جمہور کا کہنا ہے کہ یہ قرآن سے نہیں ہے. ہر نماز میں امام و مقتدی اور منفرد کو بعد ختم سورہ فاتحہ آہستہ سے آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں دعا ہے اور آمین کا کہنا مقبولیت دعا کا موجب ہوتا ہے. چراغ دین نبوی صفحہ نمبر 48. سورہ فاتحہ کو ختم کر کے آمین کہنا مستحب ہے. آمین کو امین بھی کہا گیا ہے اور اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تو قبول فرما. امام مالک کی بیان کردہ حدیث میں ہے کہ جب امام وللظالمین کہے تو تم آمین کہو. ماخوذ ابن کثیر. الحمدللہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر یہاں ختم ہوئی.